بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجیے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور ایمان آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام منارہ نور سماعت فرمائیں گے، اور یادوں کے جھروکے آپ اس کے بعد سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور استقامت پائیدار و جاوید پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کامیاب دورہ روس، دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط، پزشکیان اور پوتین نے معاہدے کو اہم قرار دیا۔ امید ہے کہ روس کے ساتھ جامع معاہدے پر دستخط کے بعد مختلف شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ایرانی وزیر خارجہ۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد صہیونی فوجیوں کا غزہ سے بتدریج انخلا، صہیونی حکام کا غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف، جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ موریتانیہ کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ۔ اور نو عمر ایرانی موجودوں نے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی مقابلوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ماسکو میں جمعے کی سپہر روسی وزیر اعظم میخائل میشوسٹین سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں توسیع کی اسلامی جمہوریہ ایران کی خواہش پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ثابت ہوگا۔ صدر ایران نے جمعے کو اپنے دورے روس کے دوران کریملن ہاؤس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی تھی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے روس کے صدر کو رہبر انقلاب اسلامی کا خصوصی سلام پیش کرتے ہوئے ایران اور روس کے تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی پر زور دیا اور کہا کہ خوش قسمتی سے ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور یہ تعلقات تمام شعبوں میں مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس ملاقات میں کہا کہ روس اور ایران کے درمیان تعاون کا جامع اسٹریٹجک معاہدہ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد دے گا اور ہمیں تمام جہتوں میں تعلقات کو متنوع بنانے کا موقع بھی ملے گا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ماسکو کے اپنے سرکاری دورے کے آخری پروگرام کے طور پر جمعے کی شام روسی تاجروں اور صنعتکاروں کے ایک گروپ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ایران روس جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط سے ایران اور روس کے لیے ایک روڈ میپ بن گیا ہے، جس کے تناظر میں ایران اور روس مناسب طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ایران اور روس کے صدور مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوتین نے جمعے کو کریملن ہاؤس میں ایک تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران روس معاہدے کی بنیاد اقتصادی ہے، جبکہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دو برابر کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک مثال ہے۔ ایران روس معاہدے کے بارے میں سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کے بعد معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اقتصادی نوعیت کا ہے اور اس میں تجارت، سیاحت، نقل و حمل، توانائی اور دیگر اقتصادی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے بھی کہا کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ آزاد اور برابری کے ممالک کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے والے وفادار، انقلابی اور ممتاز ججوں کو آج صبح تہران میں شہید کر دیا گیا، جس کے فوراً بعد دہشت گرد نے خودکشی کر لی۔ اعلی عدلیہ کے بیان کے مطابق آج صبح ایک مسلح دہشت گرد قومی سلامتی، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف جرائم سے نمٹنے کی طویل تاریخ رکھنے والے دو بہادر اور سینئر ججوں کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت عدالت میں گھس آیا۔ حجت الاسلام والمسلمین رازینی اعلی عدلیہ کے شعبے 39 کے سربراہ اور حجت الاسلام والمسلمین مقیسہ اعلی عدلیہ کے شعبے 53 کے سربراہ تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی میں دو حاضر سروس انقلابی جج عوام کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جبکہ ان کا ایک گارڈ زخمی ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد کا نہ تو اعلی عدلیہ میں کوئی کیس تھا اور نہ ہی وہ کسی کا موکل تھا۔ دہشت گردی کی کارروائی کے فوراً بعد دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کے دیگر مرتکبین کی شناخت اور گرفتاری کے لیے اب تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران عدلیہ کی جانب سے بدنام زمانہ صہیونی حکومت اور امریکی ایجنٹوں، جاسوسوں اور دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ایجنٹوں اور عناصر کی شناخت، ان کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور قانونی کارروائی کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو جانے کی خبر دی ہے اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین اور ثالث فریقوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے پر اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کا ڈویژن 99 غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق بتدریج نتساریم سیکٹر سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ عبرانی ذرائع نے بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے سے نہال بریگیڈ کی پسپائی کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی سیاسی و سیکورٹی کابینہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی کابینہ نے اپنے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گدیون سار نے اپنے ایک بیان میں حماس کے مقابلے میں شکست اور غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ گدیون سار نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہم مہینوں سے غزہ سے اپنا ایک قیدی بھی واپس نہیں لا سکے، بنابری ایک حکومت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کافی سنگین ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے حماس کو ضربیں لگائی ہیں، لیکن اس تحریک کے سلسلے میں اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ہتھیار بھیج کر غزہ پٹی میں نسل کشی اور جرائم میں شریک ہے۔ اس امریکی سینیٹر نے اس سے پہلے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا پائیدار اور قانونی ہونا چاہیے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطین کی قوم اور مزاحمت نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غزہ کی فتح کی مناسبت سے اپنی ایک تقریر میں غزہ کی حمایت میں دی جانے والی قربانیوں، خاص طور پر سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کے جیالوں نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور غاصبوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی فلسطین کی قوم اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ مزاحمتی محاذ کی پائیداری کا ثبوت ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا جبکہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین پر ایک بار پھر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے مرکزی مقبوضہ فلسطین، خاص طور پر تل ابیب میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ یمن سے میزائل حملہ بتایا گیا ہے۔ مرکزی مقبوضہ فلسطین میں سائرن کی آواز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد جس طرح سے صہیونی فوج جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، اسی طرح سے یمنی مسلح افواج بھی صہیونیوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ یمن سے بیت المقدس اور تل ابیب کی سمت ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے بعد جنوبی الخلیل کے یتا علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جو اس یمنی میزائل کو تباہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے یمن سے میزائل حملے کے بعد بھاگتے ہوئے صہیونی آبادکاروں کی ویڈیو فوٹیج بھی نشر کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش بھیجی گئی ہے، جو 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کر کے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، جس کی بنیاد پر انسانی اسمگلروں اور اس دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر ایف آئی نے موریتانیا کشتی حادثے سے مبینہ تعلق کے سلسلے میں گجرات سے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمہ اپنے بیٹوں کے کہنے پر لوگوں سے رقوم لینے جاتی تھی۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ جمعرات کو کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے. کشتی میں کل 66 پاکستانی سوار تھے, تاہم 36 افراد کو بچا لیا گیا تھا. پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا, لبنان اور شام کی خود مختاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے. شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے, جیسا کہ سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے. سلامتی کونسل کو اسرائیل کے مکمل انخلا کا مطالبہ کرنا چاہیے. منیر اکرم نے کہا کہ شام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے. حالیہ سیاسی پیش رفت شام میں معمول, استحکام اور امن کی بحالی کا موقع فراہم کرتی ہے جو جامع اور مستحکم ہو اور شام کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے. انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی اور القاعدہ اور داعش کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا. پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گا, جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا. روس یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے. ہندوستانی ریاست کیرالا کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں جبکہ 16 لاپتہ ہیں. انہوں نے کہا کہ آج تک روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات سامنے آئے ہیں, جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے. رندھیر جیسوال نے کہا کہ روسی فوج میں 18 ہندوستانی شہری باقی ہیں اور ان میں سے 16 لاپتہ ہیں. نو عمر ایرانی موجودوں نے 2025 کے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقاتی اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. ان بین الاقوامی مقابلوں میں جو 16 اور 17 جنوری کو منعقد ہوئے تھے, امریکہ, نیوزی لینڈ, قزاقستان, انڈونیشیا, ملیشیا, چین اور جنوبی کوریا سمیت 13 ممالک کے موجودین نے شرکت کی. ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے طلبہ کی ٹیموں نے میکاٹرونکس, مصنوعی ذہانت, پروگرامنگ, الیکٹرانکس, کیمسٹری اور نینو بایو ٹیکنالوجی اور ذہن شناسی, نئی توانائیوں, فزکس اور فلکیات سے متعلق شعبوں میں مقابلہ کیا. ایرانی طالب علموں کی ٹیم کے سربراہ مہدی رشیدی جہاں نے بتایا کہ علی رضا جعفر نژاد اور مہدی رجبی کی ٹیم نے میکاٹرونکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا, جبکہ مابد رجبی اور ہلنا رجبی کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اور یوں جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلے میں ایران کو سونے کے 2 تمغے ملے. رشیدی جہاں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ منتخب ٹیموں کے مقابلے کوریا کے معتبر جرائد میں شائع ہوں گے کہا کہ کنانی اور محمد حسین رحمانی فزکس اور نینو کے شعبوں میں چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیاب رہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
محترم سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبر نامہ سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ اور اب پروگرام گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت شکریہ
حیدری صاحب۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم لوگ جو ہیں، تمام ہمارے سامعین اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پارا چنار کے حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں، کس قدر خراب ہوئے، وہاں پر بھوک کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر بہت سارا اناج، کہہ رہے ہیں وہاں کے عوام کے ساتھ جو ہمارا رابطہ تھا کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہاں پر خورد و نوش کی ایسی تھیں جو دوسرے شہروں سے آیا کرتی تھیں، اور ادویات تو 100% دوسرے شہروں سے آتی تھی۔ اسی طرح سے جو مریض تھے، پیشنٹ تھے، مختلف صاب العلاج بیماریوں کے مریض جو جن زیر علاج تھے، وہ اسلام آباد اور پشاور جا کر ہر چند مہینے میں ان کا علاج ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت وہاں کی میں چاہوں گی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگرچہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو معاہدہ ہوا اور اس پر جو ہے عمل درآمد ہوگا، اور جس طریقے سے حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا اور جس طریقے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی، اس پر بالکل ہی عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں، پہلے تقریباً کوئی 50-60 گاڑیوں پر مشتمل جو امدادی قافلہ تھا وہ روانہ ہوا، اس پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ اس کے چند دنوں کے بعد کہا کہ اب سیکورٹی کلیئرنس دی گئی ہے، اور اس کے بعد 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا، لیکن اس پر پھر جو ہے فائرنگ کی گئی، یعنی دو مرتبہ، بلکہ تین مرتبہ، ایک مرتبہ تو مسافر بسوں پر فائرنگ ہوئی، اس کے بعد پھر قافلے پر امدادی، اور اس کے بعد پھر جو ہے امدادی قافلے پر۔ دیکھیں، حکومت کو بھی معلوم ہے، سیکورٹی فورسز کو بھی معلوم ہے کہ دہشت گرد کہاں ہیں، اور جہاں پہ وہ فائرنگ ہوئی تیسری مرتبہ، وہیں پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے فائرنگ ہوئی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے حصار میں یہ قافلے روانہ ہوئے تھے، اور اس پر جو ہے فائرنگ ہوئی۔ پہلی جو مرتبہ فائرنگ ہوئی، اس میں تقریباً 60 کے قریب افراد شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ دوسری مرتبہ جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ہے اس میں زخمی ہوئے، اس کے بعد جو ہے ایس ایچ او وغیرہ سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، اور پھر جو ہے اب تقریباً کوئی 3-4 دن قبل جو قافلے روانہ ہوئے تھے امدادی، اس پر جو ہے پھر جو ہے انہوں نے فائرنگ کی، اور اس مرتبہ کوئی 8 ہے جو وہ عام شہری اور 2 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ تو دیکھیں، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، اور وہ بھی کون سے دہشت گرد؟ تکفیری دہشت گرد، جن کے بارے میں سب کو علم ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتے، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے خلاف ان کی سازشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں، انہوں نے جو ہے پاڑا چنار میں شیعہ مسلمانوں کے، جو کہ حب الوطنی ان کی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور جس طریقے سے اب پاکستان کو بچانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس لیے ہے کہ وہ دہشت گرد جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ دہشت گرد جو پاکستان کی سیکورٹی اداروں اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ دہشت گرد جو کسی اور کے ایما پر جو ہے پاکستان کے عام اور مظلوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ حکومت کو تو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی دن ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹتے، اور انہیں قلقمہ کرتے، اور ان کی جو جڑیں ہیں انہیں جو ہے وہ نیس و نابود کر دیتے، لیکن نہ معلوم کن وجوہات کی بنا پر اس وقت جو ہے حکومت ان کے سامنے جو ہے وہ اس حد تک جو ہے مجبور ہے، مظلوم ہے، کہ وہ جو ہے علل اعلان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک حساب سے نو گو ایریا بنا دیا ہے، اور اس وقت پاڑا چنار جو ہے پاکستان میں تو ہے، اور پاکستان کے نقشے میں بھی ہے، لیکن اس کا رابطہ بالکل پاکستان کے دوسرے شہروں سے کٹا ہوا ہے عملی طور پر جو ہے، اور یہ ایک دو دن ایک دو ہفتے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ چوتھا مہینہ ہے کہ پاڑا چنار جو ہے وہ پاکستان سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے، اور سخت سردی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ جو ہے
بہت موسم تو بہت برفباری ہوتی ہے
اور سردیوں میں کئی مرتبہ برفباری ہوتی ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک طور دیکھیں آپ اس سائڈ پہ جو ہے افغانستان کی سرحدیں ہیں اور وہاں پہ بھی طالبان کی حکومت ہے اور دہشت گردوں کو وہاں سے جو ہے وہ امداد مل رہی ہے، اور اس جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بھی راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہاں پہ جو ہے اس وقت ادویات کی کمی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے بہت سے ہسپتالوں میں اس وقت جو ہے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جانباک ہو رہے ہیں ادویات نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت پاڑا چنار جو ہے وہ دوسرا غزہ بن چکا ہے، وہاں پہ جو ہے ناکابندی بھی ہے اور وہ جو ہے امدادی اشیاء بھی نہیں مل رہی ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن وہاں کے مظلوم عوام ایک تو محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ صرف اور صرف احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا انہوں نے دیا۔ دیکھیں پورے پاکستان میں پاڑا چنار کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے دیے گئے، لیکن جب معاہدہ ہوا تو حکومت نے جو احتجاج کرنے والے مظاہرین تھے ان سے اپیل کی کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، ہمارے مابین جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے اور اب جو ہے راستہ کلیئر ہو جائے گا، وہاں پہ جو ہے امدادی اشیاء بھی جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی، اور جو دہشت گرد ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن عملی طور پر تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا دہشت گردوں کے خلاف ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے دہشت گردوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو، جبکہ یہ چوتھا مہینہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ حتیٰ سوکھی روٹی کے لیے جو ترس رہے ہیں، وہاں جو ہے آٹا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے سردیوں سے بچاؤ کے لیے ایندھن نہیں ہے، وہاں پہ ادویات کی کمی ہے بلکہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں امیر علی گنڈا پور، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں جو ہے سامان بھجوائیں گے، لیکن چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چند مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اب جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ہے ادویات بھی جو ہے وہ ناپید ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی اس طرح، اور جس طریقے سے جرگہ ہوا اور جرگے نے جس طریقے سے وہاں پہ بات کی، کہا کہ ہم جو ہے وہ لگام دیں گے دہشت گردوں کو، لیکن ابھی تک جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اور اس پر جو ہے جتنے جو ہے وہ افسوس کی جائے وہ کم ہے
بالکل، جی ہاں، کیونکہ دیکھیں وہاں کی عوام کا جو مقامی لوگ ہیں پاڑا چنار کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت بہت اچھی طرح سے دہشت گردوں کو جانتی اور پہچانتی ہے، حکومت اگر چاہے تو وہ اس کا قلع قمع کر سکتی ہے۔ کیا پاڑا چنار جو علاقہ ہے یہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے؟ یعنی واقعی وہاں کے لوگوں کی، میری وہاں کی کچھ لڑکیاں ہیں ان سے بات ہو رہی تھی جو نکلی پاڑا چنار سے، طالب علم ہیں لڑکیاں، یہ آئی ہیں اسلام آباد اور یہاں آ کے پھنس گئی، اب وہ نہ واپس جا سکتے ہیں، ماں باپ ان کے پاڑا چنار میں، خود یہ بچے جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس یہ ادھر اسلام آباد میں، یعنی عجیب پریشانی کا عالم ہے۔
عجیب پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی جو لوگ پاڑا چنار سے آئے ہیں اسلام آباد، لاہور یا کراچی وغیرہ، وہ وہاں پھنس چکے ہیں، اور جو ان شہروں سے پاڑا چنار گئے ہیں وہ وہاں پھنس چکے ہیں،
جی ہاں،
لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو۔ جو وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ محسن نقوی، انہوں نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے پاڑا چنار کا دورہ کروں گا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دہشت گردوں کی دھمکی کی وجہ سے یہ بھی نہیں جا سکے وہاں پہ،
جی جی۔
اور وزیر اعلیٰ امین علی گنڈا پور جو کہ خود جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں خود جاؤں گا، لیکن وہ بھی نہیں جا سکے وہاں۔ دیکھیں یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ملک کے وفاقی وزیر داخلہ نہیں جا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر وہاں کی صورتحال آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے وہ گمبھیر ہے، کتنی جو ہے وہاں کی صورتحال جو ہے سخت ہے، اس لیے کہ جو بھی وہاں جاتے ہیں یا جانے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گرد جو ہے انہیں نشانہ بناتے ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی جو ہے صحیح نہیں ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی صحیح نہیں ہے بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ دہشت گردوں نے اس وقت حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے بری طریقے سے اور حکومت بے بس ہے اور دہشت گرد جو ہے وہ آزاد ہے اور دندناتے پھر رہے ہیں. دیکھیں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی وہ تکفیری دہشت گرد ہیں ان کا شروع دن سے جو ہے قلقمہ کر دینا چاہیے تھا, ان کی جڑیں جو ہے ختم کر دینی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان میں آج تک جو ہے شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہے, کیونکہ وہاں شیعہ اور سنی جو ہے وہ آپس میں بھائی کی طرح رہتے ہیں, اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے آپس میں مراسم بھی ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے اور جس طریقے سے شہید قائد عارف حسین الحسینی نے مسلمانوں کے مابین اتحاد کے لیے جو کوشش کی انہیں جو ہے دائی اتحاد کہا جاتا ہے. اور لیکن یہ دہشت گرد جو ہے وہ امریکی اور اسرائیل کے ایما پر جو تکفیری دہشت گرد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اتحاد جو شیعہ اور سنی کے مابین ہے مسلمانوں کے مابین ہے اسے پارا پارا کیا جائے اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے محاذ کھول دیا ہے تاکہ شیعہ مسلمان بھی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر جو ہے وہ مورچہ بند ہو جائیں تاکہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے حالات کو خراب کر دیں اور اپنے مذموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لیں. لیکن آج تک جو ہے پاکستان میں جو شیعہ مسلمان ہیں انہوں نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تکفیری ہے وہ سنی نہیں ہے بلکہ ان کے خاص عزائم ہیں, خاص مقاصد کے تحت وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے یہ کسی اور کے ایجنٹ ہیں, یعنی امریکہ اسرائیل اور صہیونی لابی کے ایجنٹ ہیں جو کہ مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مابین اتحاد تو اتفاق جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ابھی تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سنی مسلمان ہیں انہوں نے بھی جو تکفیری دہشت گردوں کی مذمت کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ اور سنی مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا تفرقہ ڈالتے ہیں وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں بلکہ جو ہے وہ عالمی سامراج کے ایجنٹ ہیں. اور یہ ہم پر واضح ہو چکا ہے کہ جو تکفیری نظریات ہیں جو تکفیری موقف ہے جو دہشت گرد ہیں جس طرح داعش ہے طالبان ہیں یا دوسرے تکفیری دہشت گرد ہیں جس طرح بھی ہم تحریر الشام شام میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے انہوں نے ماضی میں جو مظلوم عوام کا سر کچلا, مظلوم عوام کے خلاف جو انہوں نے جس طریقے سے کاروائیاں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور ان کو جو ہے ایک ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ اسی اپنے ٹاسک کے درپے ہیں اور اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے پاکستان ہو یا اور ملک ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو ان کے لیے اس بات کی اہمیت نہیں ہے, صرف اور صرف وہ جو ہے امریکی ڈالر پر پل رہے ہیں اور امریکی ڈالر لے کر جو ہے مسلمانوں کے مابین اختلافات ڈال رہے ہیں, مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. لیکن اب بھی اگر جو پاکستان کے حکمران ہیں چاہے وہ واقعی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو اگر انہوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس کے جو ہے وہ خطرناک نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے صحیح نہیں ہے, پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے صحیح نہیں ہے اور پاکستان میں جو بھائی چارہ ہے اس حوالے سے بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے جو ہے دہشت گردوں کو جتنی جلدی وہ لگام دیں وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہے اور حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. اور اگر حکومت اپنی رٹ قائم نہ کر سکی تو آنے والے دنوں میں حکومت کو کافی مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب اس گفتگو کے لیے. اور سامعین یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا عرش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی راہ پر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا شیدائی سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا دیکھا کیا بتائیں, دل نے سو بار کر لیے سجدے, دل نے سو بار کر لیے سجدے, جب تصور میں ان کا در دیکھا, جب تصور میں ان کا در دیکھا کیا بتائیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین, سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا کے ایک نو مسلم سے آپ کو روشناس کرائیں گے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین بعض غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور ان کی سرگرمیاں بھی وسیع ہیں. ان ممالک میں غیر مسلموں کے اسلام سے روشناس ہونے کا بھی امکان زیادہ پایا جاتا ہے, اور اگر مسلمان ہونا چاہیں تو وہ اسلامی مراکز سے رجوع کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کر کے دین مبین اسلام سے آشنا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایسے ممالک اور خاص طور سے ایسے شہر کم نہیں ہیں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں اور ان کی سرگرمیاں بھی خاص نہیں ہیں. ان حالات میں اسلام سے واقفیت اور اس کے بارے میں تحقیقات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کینیڈا کے ایک جنوب مشرقی شہر میں رہنے والے ڈیوڈ فرگز کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے رہے ہیں. ان کے شہر میں تقریباً کوئی مسلمان نہیں رہتا, لیکن خداوند کریم کے لطف و کرم سے نوجوانی کے دور میں ان کے ذہن میں ہی اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے, اور وہ مسلمان ہونے کے لیے نسبتاً طویل سفر کا آغاز کرتے ہیں. ان کے پاس ان حالات میں مسلمانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. اگرچہ انٹرنیٹ پر اچھی کتابیں اور معلومات دستیاب ہوتی ہیں, لیکن چونکہ کسی کی نگرانی نہیں ہوتی, اس لیے منحرف افراد یا تنظیمیں انٹرنیٹ کے صارفین کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط راستے پر ڈال سکتی ہیں. اس لیے انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے وقت صارفین کو یہ اہم نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال بظاہر ڈیوڈ نے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آخری آسمانی دین سے متعلق مزید معلومات کے لیے انہوں نے انگریزی ترجمے کا ایک قرآن بھی لے لیا تھا, کیونکہ ابھی ان کو مسلمان ہونے کے لیے مزید معلومات کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں بھی مطالعہ کر رہے تھے. ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا میرا عمل تدریجی تھا. ایک دم میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں جمعے کو قرآن پڑھتا تھا, ہفتے کو تورات اور اتوار کو انجیل. ڈیوڈ فرگس نے وسیع تحقیقات کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات کے منطقی اور معقول ہونے کی وجہ سے بالآخر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تاہم ڈیوڈ کا یہ اقدام اسلام مخالف پروپیگنڈے کے سبب ان کے گھر میں, معاشرے میں اور ان کے دفتر میں کچھ مشکلات کا بھی سبب بنا. ڈیوڈ فرگس مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں کہتے ہیں, افسوس کے ذرائع ابلاغ کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے میری والدہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو تشویش ہوئی کہ ممکن ہے میں دہشت گرد بن گیا ہوں۔ البتہ اس وقت سے لے کر اب تک میرے بارے میں ان کا نظریہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ان کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہ میں انتہا پسندوں سے متاثر نہ ہو جاؤں، یا وہ انتہا پسند اپنے ناپاک مقاصد کے لیے میرا استعمال کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ڈیوڈ فرگس کو اپنے معاشرے میں بھی کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، اور ڈیوڈ فرگس کے دوست ان کے نئے عقائد اور صورتحال کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ڈیوڈ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سماجی زندگی میرے لیے سخت ہو گئی، کیونکہ میرے دوست احباب جن میں غیر مسلم بھی تھے بہت سے مواقع پر مجھے حرام کام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک نو مسلم کے لیے یہ صورتحال ایک آزمائش الہی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے اور وہ ان چیزوں سے جو خدا نے حرام قرار دی ہیں بچتا ہے یا نہیں۔ سامعین، ڈیوڈ فرگس کو کام کی تلاش اور دفتر میں دینی فرائض کی ادائیگی میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے کام ملنا بہت مشکل ہو گیا اور دین سے متعلق بہت سے کام ظاہر نہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ مجھے اس کی بھی صفائی دینی پڑتی ہے کہ ہر جمعے کو میں کیوں چھٹی لیتا ہوں، یا یہ کہ عورتوں سے کیوں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں وغیرہ۔ اکثر دفاتر میں ایسے افراد کو کام پر رکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دفتر میں نماز کے وقت کام نہ کرنے کی وجہ سے میری سرزنش بھی ہوئی ہے۔ ان سب مشکلات کے باوجود ڈیوڈ اپنے عقائد پر بدستور قائم ہے، اور اس مشکل صورتحال کے ضمن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کو پیش کرتے ہیں، جن میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ڈیوڈ کے گھر کے پاس کچھ مسلمان بھی رہتے ہیں، لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد وہ انہی مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ مسلمان شیعوں پر کچھ الزام لگاتے ہیں۔ ڈیوڈ ان الزامات کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے شروع میں ان الزامات کو صحیح سمجھا، لیکن پھر کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف کی باتیں سن کر کوئی رائے قائم کی جائے، اور میں نے دونوں فرقوں کے بارے میں مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ڈیوڈ نہج البلاغہ اور اصول کافی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب ہے، اور اصول کافی شیعوں کی اصل کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کو یہ کتابیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ وہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں، اصول کافی میں خدا کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں، اور نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں عدل کے بارے میں پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کتابوں میں بڑی خیرت مندانہ باتیں لکھی ہیں۔ ڈیوڈ فرگس کی نظر میں عدل بہت اہم ہے، جو ان کو تشیعوں میں نظر آیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا اسلام انقلابی اسلام ہے، جو عدل و انصاف پر استوار ہے۔ ایسا اسلام جو امتیازی سلوک سے مقابلے اور توحید کے قیام، نیز شیطان سے نجات کے لیے لوگوں کو سعی و کوشش اور جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام پر عقیدے کے دیگر فیوز و برکات کو نمونہ کامل قرار دیتے ہیں، جو خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے عطیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تشیعوں میں نمونہ ہائے عمل خود خدا کی طرف سے منسوب شدہ ہیں۔ اس عقیدے کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی ہمہ جانبہ شخصیت کے جائزے اور آپ علیہ السلام کے تمام اعمال میں تقوی سے ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر ڈالیں، گھر پر، مسجد میں، کام کے وقت، سیاست اور ذاتی زندگی کے اوقات، حتیٰ قید خانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں تقوی جلوہ گر ہے۔ Thank you. سامعین، کینیڈا کا یہ نو مسلم اس کے باوجود کہ خود ایک مغربی ملک میں رہتا ہے، لیکن مغربی طرز زندگی پر تنقید بھی کرتا ہے اور اس سلسلے میں قابل توجہ اور اہم نکات اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی کا مشاہدہ دنیا کے ہر علاقے میں کیا جا سکتا ہے، جو دنیا سے وابستگی کا نتیجہ ہے. ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی مسئلہ مغربی یا مشرقی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا پر استوار اور آخرت پر استوار طرز زندگی کے موازنے کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پر استوار طرز زندگی میں لوگ پیسے اور لذت کے لیے جیتے ہیں اور وہ اس طرز زندگی کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں. اس طرز زندگی کے حامل اکثر لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے. وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جس پیسے اور مال و دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی تمام کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، وہ دولت قبر میں ان کے کام نہیں آئے گی. بنیادی مسئلہ یہی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو، تو یاد رکھو آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے. لیکن بہت سے لوگ، خاص طور سے مغربی لوگ، آخرت کی جاویدانہ زندگی کو بھول چکے ہیں اور دنیائے فانی میں گناہ آلود عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ڈیوڈ فرگس کا کہنا ہے کہ عمل میں اسلام کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے لوگوں کو روشناس کرائیں اور حضرت امام علی علیہ السلام کے طرز زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. محترم سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں. محترم سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، ایک سرسری نظر ڈالیں گے. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. واشنگٹن غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شریک ہے، امریکی سینیٹر. اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کے بعد روس کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ ملے گا، عراقچی. تہران میں قاتلانہ حملہ، دو ممتاز ججز شہید. اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں. غزہ جنگ بندی معاہدہ اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ کی فتح ہے، امام جمعہ تہران. جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں حزب اللہ کے قیدی رہا ہوں گے، رہنما حماس. قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر اتوار کی صبح سے عمل درآمد ہوگا. سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں.